بسم الله الرحمن الرحيم. حضر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه تأكيد فرماتے تھے کہ یہ حدیث رأيت البارحة عجبا يعظم شان هذا الحديث. حضر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فرماتے تھے کہ یہ بڑی عظیم و شان حدیث ہے، بار بار اس کو پڑھو اور تعجب کرو اپنے اوپر اور رو اللہ تعالی ہمیں ان مبارک گھڑیوں میں رونے کی سعادت نصیب فرمائے. تو یہ ہمارے، میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے تمام اکابر ایک جیسے ہیں. اب حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے سائل نے سوال کیا کہ آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کا عقیدہ کیا ہے، تو کتنے پیارے انداز میں نظم میں اسے جواب دے رہے ہیں. یا سائلی ام مذہبی و عقیدتی رزق الہدا من للہدایت یسألو، اس کو دعا بھی دیتے ہیں، نظم کر لیا. حضرت مجدد الوسانی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی ایک سوال کرتا ہے، اس ایک سوال میں سے کہیں سارا طریق ہدایت کھول کر رکھ دیتے ہیں، کہیں تمام احکام شرع کی طرف قلم چلا جاتا ہے. آپ کے مکتوبات مجدد الوسانی رحمۃ اللہ علیہ میں کتنا علم ہے. حضرت شیخ قدس روح سے سوال کیا، سات سوال کیے، تو حضرت نے ارتجالاً پوری ایک کتاب تصنیف فرما دی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان اکابر کی قدر کی توفیق عطا فرمائے کہ ان کے اعمال ایک جیسے، کتنے مختصر وقت میں کتنا کام وہ کر لیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوقات میں کتنی برکت رکھی تھی. تو یہ حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بھی، میں نے کہا ہمارے اکابر ایک جیسے. حضرت شیخ الاسلام حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ جیسے جیل گئے، حضرت ابن تیمیہ جیل گئے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جیل میں سجدے میں جان دی، حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے حق کے خاطر جیل میں جان دی. ایک جیسے حالات سب کے، اور ان کے ساتھ ظالموں نے جو ظلم کیا وہ بھی ایک جیسی پارٹی، جیسے کہ صدیوں پہلے سے کوئی وصیت نامہ لکھ کر دے کر گئے ہوں کہ ہمارے بعد ڈیڑھ ہزار برس کے بعد تم اس پر عمل پیرا ہونا، تو اسی پر وہ عمل پیرا. تو جیسے حضرت شیخ الاسلام مدنی قدس روح کو ستایا جاتا تھا، اندر بھی باہر بھی، زندگی میں بھی، وفات کے بعد بھی، تو کیا کیا بکنے والوں نے بکا، کیا کیا لکھنے والوں نے لکھا، کیا بولنے والے بولتے رہے. تو یہ حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ظلم کا ایک پہلو آپ سوچئے، بڑے دل کو تمام چیزوں سے خالی کر کے انصاف کی نظر سے سوچئے کہ حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایسا بتایا جاتا ہے جس طرح کہ وہ چاروں مذاہب کے سخت ترین مخالفین میں ہوں, اور رات دن گویا وہ یہی دعوت دیتے رہے ہوں کہ تقلید کو چھوڑو, ائمہ اربعہ کو چھوڑو. اور یہ جو آپ نے, آپ کو میں نے ان کا ایک سائل کا سوال سنایا تو اس میں کتنے ادب اور احترام سے ائمہ اربعہ کا ذکر خیر وہ فرماتے ہیں, اور کس حد تک کہ سب سے پہلی اور آخری چیز تو عقیدہ ہے انسان کا. فرماتے ہیں کہ وہ عقیدے میں میرے امام یہ چاروں ہیں. ہم ولی المذہب تھے, یہ اتنا کہنا کافی تھا کہ میرے امام امام احمد ابن حنبل ہیں. لیکن دیکھیے, ان کی عظمتوں اور بلندیوں کو کون کب پہنچ سکتا ہے کہ انہوں نے, مجھے تو ایسی چیزیں بار بار پڑھنے میں بڑا لطف آتا ہے. یا سائلی عن مذہبی و عقیدتی رزق الہدا من للہدایت یسألو اسمع کلام محقق فی قولہ لا ینثنی عنہ ولا یتبدلو حب الصحابۃ کلہم لی مذہبو و مودت القربا بہا اتوسلو ولکلہم قدر علی و فضائلو لیکنما الصدیق منہم افضلو واقول فی القرآن ما جاءت بہ آیاتہ فہو القدیم المنزلو وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأنني منه ريا أنهل. کاش کہ ہم بھی لبالب جامع کوثر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پئیں. وقد الصراط يمد فوق جهنم فمسلم الناج وآخر مهمل والنار يصلاها الشقي بحكمة وقد التقي إلى الجنان سيدخل ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. اب سنیے, هذا اعتقاد الشافعی و مالک و ابی حنیفہ ثم احمد ينقل. هذا اعتقاد الشافعی و مالک و ابی حنیفہ ثم احمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فهو موفق فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول. دیکھیے, سائل نے ان کا مذہب پوچھا کہ حضرت میں آپ کو امام مانتا ہوں, آپ کے مذہب پر میں مجھے چلنا ہے, میں آپ کا عقیدہ اپنانا چاہتا ہوں. تو وہ فرماتے ہیں, هذا اعتقاد الشافعی و مالک و ابی حنیفہ ثم احمد ينقل, کہ یہ جو میں نے تمہیں عقیدہ بتایا یہ میرے اماموں کا, جن کا دامن میں نے پکڑا ہے, ان کا عقیدہ ہے. کہ یہ امام شافعی کا اعتقاد ہے, یہ امام مالک کا عقیدہ ہے, امام ابو حنیفہ یہی مانتے ہیں, پھر امام احمد بن حنبل سے بھی یہی منقول ہے. فإن اتبعت سبيلهم فموفقوا, پھر اگر تو یہ سائل ان کے رستے پر چلے گا تو توفیق خداوندی تیرے شامل حال. وإن ابتدعت فما عليك معول, اور اگر تو نے ان کے رستے کو چھوڑا اور ان کو چھوڑ کر کوئی دوسرا رستہ اختیار کیا, فما علیک معول, تو ابھی کتنا ظلم حضرت امام ابن تیمیہ کے ساتھ کہ ان کو کس انداز میں پیش کیا جاتا ہے, کس انداز میں وہ اپنے آپ کو کس طرح پیش کر رہے ہیں. یہاں ظلم کی کوئی انتہا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ وہ ظالم زندگی میں ان کو ستاتے رہے ستاتے رہے, جیلوں میں ڈالا, جو ان سے بن پڑا وہ مصائب اور قیامتیں ان پر ڈھائی, لیکن وہ ابن تیمیہ حق کے خاطر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرح سے سپر بن کر, ڈال بن کر کھڑے ہو گئے, اور ظالموں سے جو ہو سکا وہ کر گزرے, لیکن ہلا سکے؟ نہیں ہلا سکے, نہ ابن تیمیہ کو ہلا سکا کوئی, نہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو کبھی کوئی ہلا سکا. ایک دفعہ کسی ایرے غیرے کے نام پر شیخ الاسلام لکھ دیا, تو میں نے کہا اظہر والوں سے کہ اللہ کے بندو, خدا کا خوف کرو, اتنے بڑے لقب کو کس جگہ تم نے غلط استعمال کیا؟ کوئی ظلم کی انتہا ہے تمہاری؟ کہ شیخ الاسلام کون ہوتے ہیں, ان کے افعال کیا ہوتے ہیں, ان کی تاریخ کیا ہوتی ہے, ان کی زندگی اور حیات کیسی ہوتی ہے, وہ تم نے پڑھی کبھی؟ دیکھو, نہ پڑھی ہو تو نقش حیات پڑھو. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی, ان کے نام کے ساتھ یہ شیخ الاسلام جچتا ہے. ہر جگہ لگا دو گے اسے, جہاں چاہو گے. تو یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ, اور وہ اپنے متعلق کیا فرماتے ہیں, ھذا اعتقاد الشافعی و مالک و ابی حنیفۃ ثم احمد ینقل. تو اب یہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ اپنائے ہوئے ہوں. یہ جو میں نے عقیدہ بیان کیا, یہ میرے ائمہ اربعہ کا عقیدہ ہے. امام شافعی کا عقیدہ ہے, امام مالک کا عقیدہ ہے, امام ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے, امام احمد کا عقیدہ ہے. فَإِنِ اتَّبَعْتَ سَبِيلَهُمْ فَمُوَفَّقُوا وَإِنِ ابْتَدَعْتَ فَمَا عَلَيْكَ مُعَوَّلُوا. یہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق صدیوں پہلے یہ ان کے گیت گا رہے ہیں حضرت امام ابن تیمیہ, اور اس کے بعد صدیاں گزر گئیں. ابھی 700-800 صدیوں کے بعد بھی اسی طرح, اسی انداز میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نام لیوا ہے. اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ قدسی روح بڑا عجیب نکتہ بیان فرمایا کرتے تھے. ایک دو جملوں میں مختصر کتنی عظیم بات حضرت نے فرمائی. فرماتے تھے کہ اکابر یہ فرماتے ہیں کہ جو ہماری ابتدا کو دیکھے, ہماری شروع زندگی کو پڑھے, اپنائے, وہ تو ہے کامیاب, اور جو ہماری انتہا کو دیکھے وہ ہے ناکام. انتہا کو دیکھیں گے کہ حضرت قطب الاقطاب شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ مہاجر مدنی قدس سرہ شاہی تخت کے ساتھ, تو اس کو اس بوریا نشین کو تشبیہ دینا توہین ہے. تو وہاں جب حضرت جلوہ گر ہوتے تھے, تشریف فرما ہوتے تھے, اسی کے متعلق ہمارے بھائی جان روتے ہوئے شعر پڑھا کرتے تھے. چمن میں جس دم شہِ گل کا تجمل تھا, ہزاروں بلبلیں تھی, ایک شور تھا گل تھا, جب آئے دن خزاں کے, نہ تھا جس خار گلشن کے, بتاتا باغبان رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا. اور کیسے تخت پر تجمل کیسا تھا, چمن میں جس دم شہ گل کا تجمل تھا, ہزاروں بلبلیں او ان گنت شیخ الحدیث, بے شمار مفتیان کرام, سینکڑوں محدثین چاروں طرف سے گھیرے ہوئے بیٹھے ہیں بیچ میں. چمن میں جس دم شہ گل کا تجمل تھا, ہزاروں بلبلیں تھی, ایک شور تھا گل تھا, جب آئے دن خزاں کے نہ تھا جز خار گلشن کے. تو حضرت کی شروع زندگی آپ پڑھیے پڑھیے, پتہ چلے گا کہ کیسے حضرت یہاں تک پہنچے اور حضرت بنے. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ, جن کو اپنے ائمہ بتا رہے ہیں, ائمہ اربعہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, کا نام پہلے آیا, یہ وزن شعر کی وجہ سے تقدم تاخر توزیل کی دلیل نہیں ہوتا اشعار میں, کیونکہ یہ وزن شعر میں جیسے ضرورت ہوتی ہے وہاں اس کو رکھا جاتا ہے. تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرمایا ابن امام ابن تیمیہ نے, ھذا اعتقاد الشافعی و مالک. تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدا دیکھیے, محمد ابن ادریس مکی فرماتے ہیں کہ میں نے حمیدی کو سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنے استاذ حضرت امام شافعی کو خود فرماتے ہوئے سنا, کنت یتیما فی حجر امی, کہ میں میری ماں کی گود میں نے پرورش پائی یتیمی کی حالت میں. لیکن دنیا بھر کے تمام یتیم ایک طرف اور وہ یتیم مکہ ایک طرف, یتیم ابوا ایک طرف, کہ ابوا کا جب ذکر آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ کہیں تلاش کروں کہ اس کا نام ابوا کیوں رکھا گیا. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہاں تشریف بری سے پہلے جب یتیمی کی حالت میں والد محترم سے آپ یتیم تھے, اس وقت اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ پہلی مرتبہ وہاں تشریف لے گئے, تو اس وقت بھی یہی نام ہوگا ابوا. اور ہر چیز قضاء و قدر کے فیصلے سے ہوتی ہے, یہ نام وغیرہ ہر چیز قضاء اور قدر کے فیصلے سے. تو اس کا پہلے ہی سے نام رکھا گیا ابوا کہ یتیم مکہ فقد ابوی, والدی کے مکے کے یتیم نے, یہ وہ جگہ ہے کہ یہاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ گھڑی آئی کہ باپ کا سایہ پہلے اٹھ چکا تھا اور ماں والدہ محترمہ حضرت آمینہ وہاں داغ مفارقت آپ کو دے گئی. تو اب 6 سالہ یتیم نے اپنے ماں کے لاشے کو جب دیکھا ہوگا جہاں انہیں کوئی بوسا دینے والا اور تسلی دینے والا نہیں ہے, तो वहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल रहा होगा जब उम्मे ऐमन ने आपको अपनी गोद में लिया होगा, चिमटाया होगा, तो ऐसा रूए ज़मीन और आसमान ने कोई यतीम नहीं देखा, कोई यतीम नहीं देखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यतीमी की तरह से हज़रत इमाम शाफ़ी आपकी औलाद में से, आपके ख़ानदान में से, अशराफ में से हैं, सादात में से हैं। तो वो अपनी दास्तान ख़ुद बयान फरमाते हैं, कुन तो यतीमन फ़ी हिजर उम्मी, कि मैं यतीम था, मेरी माँ की गोद में परवरिश पा रहा था, मेरे सर पर दस्त शफ़क़त रखने वाला और कोई नहीं था। तो ये जुमला बहुत कुछ कह रहा है, कुन तो यतीमन फ़ी हिजर उम्मी फ़दफ़ातनी फ़िल कुत्ताब वलम यकुन इंदहा मा तुअतिल मुअल्लिम। तो उन्होंने ले आकर बचपन में मुझे असातेज़ा मुअल्लिमीन पढ़ाने वालों, इल्म सिखाने वालों के हवाले किया। अब माँ के पास फीस नहीं है, जो फीस माँ मुअल्लिम को अदा करे, उस्ताद को उसका हक के वक्त दे सके, ये है यतीमी। फ़कान मुअल्लिम क़द रज़िया मिन्नी, तो हज़रत इमाम शाफ़ी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मेरे वो बचपन के उस्ताद वो इस पर राज़ी हो गए कि ये यतीम है, ये फीस नहीं दे सकता जिस तरह और बच्चे देते हैं, इसकी माँ बेवा है, वो नहीं दे सकती। तो क़ज़ा और क़दर ने कितना अच्छा फ़ैसला फरमाया इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, कि उन्होंने देखा कि होनहार यतीम बच्चा है, इसको सबक पढ़ाने से पहले ही याद हो जाता है। तो क़द्र रज़ी मिन्नी, तो मुझसे इस बात पर राज़ी हो गए कि मैं सबक साथियों को याद करा दिया करूं, ये जब वो दर्ज में ना हो तो मैं साथियों को सबक याद कराऊं, उनका सबक सुन लिया करूं। तो एक तरह की उनकी मदद हो गई, इस पर वो मुझसे राज़ी हो गए। फ़लम्मा ख़तमतुल क़ुरान व दख़लतुल मस्जिद फ़कुन्तु उजालिस अल उलमा व कुन्तु अस्मा अल हदीस। कहते अल्लाह की शान थी कि मैंने हिफ्स ख़त्म किया, क़ुरान ख़त्म किया, उलमा की मजलिस में पहुँचने लगा, हदीस सुनने लगा, और जो मैं सुनता वो हिफ्स हो जाता। लेकिन अब अहादीस और उलूम के ज़ख़ीरे को महफूज रखने के लिए हिफ्स के आगे दूसरा ज़रिया और दूसरा तरीक़ा कागज़ और कलम है, कि उसको लिख कर महफूज कर लिया जाए। तो वलम यकुन इंद उम्मी मा तुअतीनी अन अश्तरी बिही क़रातीस क़त्तु। कहते हैं कभी भी बिल्कुल माँ के पास इसकी सकत ही नहीं थी, इसकी गुंजाइश ही नहीं थी कि वो मेरे लिए रोशनाई और कागज़ का इंतज़ाम कर सके। तो मैं उसको जो असातेज़ा से सुन रहा हूँ याद तो हो जाता है, लेकिन ख़तरा है कि इसमें आगे पीछे ना हो, अच्छी तरह मैं उसको महफूज कर लूँ। तो अब कागज़ ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं, تو فکنت اذا رايت عظما, جب کبھی میں کوئی کہیں پڑی ہوئی ہڈی دیکھتا تو میں اس کو اٹھا لیتا اور اس پر لکھتا. فإذا امتلأ طرحته في جرة, کہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مٹکا تھا, ایک مٹکوں کی بھی ماں ہوتی ہے, اس کو گجراتی میں گوری کہتے تھے, جس میں کوئی 1000 لیٹر تک آپ ڈال سکتے ہوں گے. تب اس میں وہ ہڈیاں میں ڈالتا رہتا تھا. تو اس طرح کر کے میں نے اس کو لکھ کر تمام علوم کو محفوظ کیا. اتنے میں کہتے ہیں جو یمن کے گورنر تھے, وہ یمن سے آئے ہوئے تھے, تو میرے خاندان اور قریش کے بعض افراد نے ان سے بات کی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ رکھیں, اپنے ساتھ لے جائیں. پھر وہی سوال جس طرح وہاں تھا کہ ماں کے پاس استاذ کو دینے کے پیسے نہیں, فیس کے پیسے نہیں, ماں کے پاس کاغذ خریدنے کی استطاعت نہیں, کاغذ کے پیسے نہیں. تو اسی طرح یہاں فرماتی ہیں, ورم یکن عند امی ما تعطینی اتحمل بھی. تو اب وہ والی تو مجھے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے راضی ہو گئے, لیکن وہاں یمن تک جانے کے لیے جو کرایہ ہے سواری کا, وہ میری ماں کے پاس نہیں ہے. اور ماں بھی کیسی بہادر. فرہنت دارہا بے ستت عشر دینارن, تو کہ میری ماں نے جو گھر تھا مکے میں ہمارا, وہ رہن رکھ دیا, کسی سے قرض لیا کہ یہ میرا کاغذ ہے کہ میں نے آپ سے 16 دینار لیے ہیں اور میرا مکان آپ کے پاس میں رہن رکھتی ہوں. تب جا کر کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ میں وہاں مکہ مکرمہ سے نکل سکا اور میں ان کے ساتھ وہاں گیا. پھر امام پہلے ہی سے گئے تھے مکتب میں پڑھنے کے لیے اور استاد بن گئے, تو کیا شان ہوگی اس امام کی. کہ جب میں والی کے ساتھ, حاکم کے ساتھ یمن پہنچا تو مجھے دیکھتے رہے, تو انہوں نے پھر مجھے کام سپرد کیا کہ یہ کام تم کرو گے. تو میں نے اچھی طرح کر دکھایا. فزادنی عملاً فحمدت فیہ, فزادنی عملاً فحمدت فیہ, کہ جو دیتے رہے اسے میں انجام دیتا رہا. تو اب رجب میں عمرہ کرنے والے, عمرہ رجبیہ کے لیے جب مکہ مکرمہ پہنچے, تو یہاں مکہ مکرمہ میں میری شہرت پھیل گئی کہ وہ یہاں مکے ہی سے ایک قریشی وہاں گیا ہے, اس کی بڑی شان ہے. فطار علی بذالک ذکر فقدمت من الیمن. تو اب فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ واپس آ گیا اور اپنے جن استاد سے میں حدیث پڑھا کرتا تھا ابن ابی یحییٰ, ان سے جا کر میں نے سلام کیا تو مجھے انہوں نے ڈانٹا کہ تجالسوننا وتصنعون وتصنعون, کہ تم ہماری صحبت میں بھی رہتے ہو, ہمارے پاس بھی بیٹھتے ہو اور ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہو. یمن کا سفر کر لیا, کسی وہاں کے حاکم کے ساتھ جا کر ملازمت کر لی. اب اس طرح کہ ان کی باتیں جب میں نے سنی تو دل دکھا, دکھنا بھی چاہیے. استاذ پورے طور پر ان کے حالات کو سوچ نہیں سکے اور یہ تو کہہ دیا, لیکن اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دل دکھا تو فتح رکھتو, فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے پاس آنا جانا چھوڑا اور پھر میں حضرت سفیان ابن عیینہ سے ملا, میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے میرے اس عمل کی بڑی تعریف کی. فرحب بھی, وقال بلغتنا ولایتک. انہوں نے اسی جس پر ڈانٹ پڑی تھی وہاں ابن ابی یحییٰ کے یہاں اسی پر انہوں نے مبارکباد دی, مرحبا کہا, اور کہا کہ تمہارا وہاں جو یمن میں تم کام کر رہے تھے, والی بنے ہوئے تھے, تو وہ بھی ہمیں خبریں پہنچتی رہیں, جو کچھ بھی آپ سے ہمیں سنا تو ہمیں سن کر بڑی خوشی ہوئی. اور آگے پھر انہوں نے فرمایا کہ جو کچھ بھی میرا تم پر قرض ہے تم وہاں سے کچھ کما کر آئے ہوں گے, دینے کی ضرورت نہیں, سب للہ علیک فلا تعود, میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے, اس کے دینے کی بھی ضرورت نہیں. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ موعظۃ سفیان ایائے ابلغ مما صنع بی ابن ابی یحییٰ, کہ اس استاد اور اس استاد میں دونوں میں مقابلہ میں کرتا ہوں تو مجھے یہ سفیان ابن عیینہ کا یہ کام اور ان کی نصیحت اور ان کی باتیں, ان کی گفتگو کا انداز اچھا لگا. تو یہ ہے یتیم حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی ابتدا. اللہ تعالی ہمیں اکابر کے نقش قدم پر چلائے, ائمہ اربعہ کے طریق پر چلائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.